أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا يذكروا اسم الله على ما ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام زبردستوں کا زبردست، وہ رب العالمین جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ رب العالمین جو تمام کائنات کا مدبر اور منتظم ہے، وہ اللہ جو اپنے ذات اور صفات میں، اسماء اور احکام میں واحد لا شریک ہے، وہ رب العالمین جس کی صفات میں سے ایک صفت فعال لما یرید ہے، جب رب العالمین چاہتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے، جیسی چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے کر گزرتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. رب کریم جو کچھ کرنا چاہتا ہے اور جس سے اور جس وقت جیسا کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ رب العالمین کی عظمت اور بڑائی، جلال اور کبریائی، حمد اور ثنا، تعظیم اور تکریم جتنے بھی بیان کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک. اے اللہ، آپ کی تعریف میں نہیں پورا کر سکتا، آپ ویسی ہی ہے جیسی آپ نے اپنا تعریف کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ رب العالمین کے احکام اور اللہ رب العالمین کی ذات و صفات اور اللہ رب العالمین کی بندگی کے طریقے اور دنیا میں رہنے کی اور اللہ کو خوش کرنے کے طریقے سب بتائے ہیں، اور وہ طریقے بھی بتائے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، وہ طریقے وہ باتیں بھی بتائیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا جو تمہیں جنت میں داخل کر دے یا جنت کے قریب کر دے مگر میں نے اس کو بیان کر رکھا ہے، اور ایسے بھی کسی چیز کو نہیں چھوڑا جو تمہیں جہنم لے جاتا ہے یا جہنم کے قریب کر دیتا ہے مگر اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس مخلوق کو، خاص کر انسان کو پیدا کیا ہے، اور تخلیق کے بعد اس انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی اتنی شفقت اور رحمت ہے کہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کی بلائی اور اس انسانیت کی خوشی اور اس انسانیت کی نجات کے لیے جو جو طریقے اور وسائل تھے وہ بیان فرمایا ہے، تاکہ انسان خسارے کے گاڑے میں اور اللہ کی عذاب کے مستحق نہ ہو۔ دنیائی امور میں بھی ایک تاجر ہے، وہ کپڑے کا تاجر ہے، وہ سیزن کو دیکھتا ہے کہ اس سیزن میں کون سے کپڑے چل سکتے اور اس سیزن میں کون سا چل سکتا۔ جو بھی کوئی کام کاج کرنے والا ہے وہ اپنے بازار کی اور وقت کی سیزن کو دیکھ کر بازار میں مال لے کے آتا ہے تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان آپ کی دین کی کمائی کے لیے، اللہ کے رضا کی کمائی کے لیے، آخرت کی کمائی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ سیزن ہے، کچھ وقت ہے، ان میں سے پانچوں اوقات فرائض کی نماز ہے، تہجد کے وقت ہے، رات کی آخری حصہ ہے، رمضان المبارک کی پورا مہینہ ہے، پھر خاص کر آخری عشرہ ہے، اور اس مہینے کی یہ 10 دن ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان ایام میں بہت کچھ فضیلت رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ سال بھر کے دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں کہ جن میں اعمال صالحہ اللہ کو زیادہ محبوب ہو، اللہ کو زیادہ پیار ہو، ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ولن جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں اگر جہاد کیا جائے تو وہ جہاد بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ولن جہاد فی سبیل اللہ، نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور دنوں میں ان دنوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ الا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع، مگر وہ شخص اگر وہ اپنے نفس اور مال کے ساتھ نکل جائے اور وہی میدان جہاد میں شہید ہو جائے، واپس نہ لوٹے، اس شخص کی اعمال اللہ کو اس سے زیادہ یا اس کے ہم برابر محبوب ہے، ورنہ اور اعمال اور دنوں میں اور ان دنوں میں ایک جیسے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت کے ساتھ ساتھ پھر خاص عبادات کے نام بھی گنے ہیں کہ یہ عبادات ان دنوں میں کرو، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ھذہ الایام العشر، اللہ کے ہاں کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ وہ زیادہ عظیم ہو اور یا زیادہ محبوب ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ان دنوں سے، لہذا فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں تم تکبیرات زیاد پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور تسبیحات پڑھو سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، تحلیلات پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات اور تسبیحات اور تحمید پڑھنا اور تحلیل پڑھنا، یہ بہت ہی اللہ سبحانہ وتعالی کو پیارے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم العشر وثلاث ایام من کل شہر والخمیس، رواہ نسائی وصححہ الالبانی۔ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دس دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے کی تین دن روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعرات کی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے نام نہیں لیا ہے، لیکن دوسری روایت، نسائی کی دوسری روایت ہے، اس میں ہے کہ وعن حفصۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ چار چیزیں ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں چھوڑتے تھے، ان چاروں میں سے صیام عاشوراء، عاشورے کے روزہ، ایک، دوسرا والعشر، ان دس دنوں کے روزہ، وثلاث ایام من کل شہر، ہر مہینے کے تین دن روزے، ورکعتین قبل الغداۃ، صبح کی دو سنت، ان چار چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ لہذا جب ان دنوں میں اعمال اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سے، سال بھر کے دنوں میں سے زیادہ محبوب ہے، تو چاہیے کہ انسان تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، فرائض، نوافل، تلاوت اور روزے رکھے، اور پھر خاص کر عرفے کے روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صیام یوم عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ، میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ثواب کا امید رکھتا ہوں اور اس بات کی کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، آنے اور گزری ہوئی سال کی دونوں کی گناہوں کو معاف فرمائے، گزشتہ سال کے گناہوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے اور آنے والے سال کے بھی، پر خاص کر ان دنوں میں مفت کے روزے ہیں، کمانے والا ہو، اللہ رب العالمین رحیم ہے کریم ہے دیتا ہے بہت کچھ، لیکن لینے والا، طلب کرنے والا، کمانے والا چاہیے. اسی طرح میرے دوستوں میرے بھائیوں، بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں خاص کر آج کل کے جو تعلیم یافتہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سعودی عرب میں ایک دن عرفہ ہوتا ہے، یہاں دوسرے دن ہوتے ہیں، دوسری جگہ میں تیسرے دن ہوتے ہیں، تو وہ عرفہ کا کون تعین کرے گا؟ تو اس کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے. حنید بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسعۃ ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. یہ عرفہ 9 تاریخ کو کہتے ہیں، وہاں تو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جگہ کا نام عرفہ ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، ورنہ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ حجاج حضرات جو وہاں عرفے میں کرے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع میں روزے کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، تو ایک مائی نے کہا کہ تم کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہو، ابھی معلوم کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں. ایک کٹورے میں دودھ ڈال کر بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے دیا، آپ نے لوگوں کے سامنے پی لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان عرفات میں روزہ نہیں تھا. اور اسی طرح اور لوگوں کو بھی فرمایا ہے کہ حج کے موسم میں، حج کے وقت میں وہی عرفات میں روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ وہاں تکلیف ہے. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ شفقت کرنے والا، تو مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی خیال رکھے تاکہ بغیر تھکاوٹ کے اجر عظیم حاصل کر. اسی طرح میرے دوستوں میرے بھائیوں، تکبیرات اور تحلیلات، آج کل کی مصیبت یہ ہے کہ دین کو ہم نے اپنے تابع بنایا ہے، دین کے اندر ایسے شرائط اور ایسے قیودات ہم نے لگائے ہیں کہ اللہ اور رسول نے اس قیودات اور ان کو بندن کو نہیں لگایا تھا. کہتے ہیں کہ بھائی تکبیرات شروع کرنے ہیں عرفی 9 ذی الحج کی صبح کی نماز، فرائض کی بات پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ جو پڑھے تو اس میں پڑھنا ہے، مرد جو جماعت کرتے ہیں تو وہ تکبیرات کہیں، عورتوں پر نہیں ہے، نوافل کے پیچھے نہیں ہے، فرائض کے پیچھے، یہ سب بندن ہے. یہ بات ہی نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ کے رسول کے صحابہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ذوالحجہ کی مہینہ ہو جاتا تھا، چاند ہو جاتے تھے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یخرجان الی السوق، بازار کی طرف نکلتے تھے، یکبرانی ویکبر الناس بتکبیرہما، وہ دونوں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے بازار میں، تاکہ لوگوں کے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں لوگ اور وہ بھی پڑھ لیں. ابتدا سے پہل ہی چاند جیسے ہو جائے، فرائض کے بعد، نوافل کے بعد، اکیلے جانے میں، آنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر وقت. یہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات آپ سے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں وکان ابن عمر یکبر فی قبته بمنا فیسمعه اہل المسجد فیکبرون ویکبر اہل الاسواق حتی ترتج من تکبیرا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں منا میں تکبیرات پڑھتے تھے، فیسمعهم الناس، لوگوں کو سناتے تھے، فیسمعه اہل المسجد، مسجد والوں کو، وہ بازار میں ہوتے تھے، مسجد خیف میں جو لوگ ہوتے تھے ان کو سناتے تھے، ویکبرو اہل الاسواق، اور اس کی تکبیرات پڑھنے سے بازار والے بھی تکبیر پڑھتے تھے، حتی ترتج من تکبیرا، یہاں تک کہ منا تکبیرات سے گونج اٹھتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا میں بھی تلک الایام، ان دنوں میں، خلف الصلوات، نماز کے بعد بھی تکبیرات پڑھتے تھے، وعلا فراشی، اپنے بسترے پر بھی تکبیرات پڑھتے تھے، وفی فستاتی، اپنے خیمے میں بھی پڑھتے تھے، ومجلسی وممشاہ، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بھی تکبیرات پڑھتے تھے، اپنے آنے جانے کی جگہ پر بھی تکبیرات پڑھتے تھے. فی تلک الایام، ان دنوں میں، وکانت میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھے کہ تکبر یوم النحر، عید کے دن تکبیر پڑھتے تھے، وکان النساء یکبرن خلف ابان بن عثمان فی تلک الایام، عورتیں ابان بن عثمان کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے، ایام تشریق میں اور منا کے دنوں میں تکبیرات پڑھتے تھے، فی المسجد، جماعت مسجد کے اندر، مسجد میں عورتیں نماز پڑھتے تھے، وہ بھی تکبیر پڑھتے تھے. لہذا یہ قید لگانا کہ عورتیں نہ پڑھیں اور مرد پڑھیں، فرائض کے پیچھے پڑھیں اور نوافل کے پیچھے نہ پڑھیں، اس وقت سے پڑھیں اس وقت سے نہ پڑھیں، یہ قید نہیں ہے. ابتدا سے لے کر چاند جیسے ہو جائے تکبیرات پڑھنا ہے ہر حالت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ دوسرے صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب یہ دن اللہ کے ہاں زیادہ پیارے ہیں تو فاکثروا فیہن التکبیر والتسبیح والتہلیل، اس میں تکبیرات، تسبیحات اور لا الہ الا اللہ یہ زیادہ پڑھ جاتا. اسی طرح میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں جب ذوالحجہ کی چاند ہو جائے، وارادا احدکم ان یضحی، تم میں سے کوئی ایک ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اضحیہ کرے، فلا یمسن شعرا ولا یقلمن ظفرا، وہ اپنے بال کو نہ لے اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کو استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، لیکن ذوالحج چاند ہونے کے بعد اپنے بال کو نہیں لیتا ہے، اپنے ناخن کو نہیں کاٹتا ہے، عید کے دن نماز کے بعد اسی ثواب کی نیت پر بال لے لیتا ہے، ناخن کاٹتا ہے، اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ دینے والا ہے، لیکن ہم لینے والے بن جائیں. لیکن مصیبت یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس منبر پر میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہو، کراچی میں میں اعتکاف پر بیٹھا ہوا، میرے ساتھ ہمارا ایک اہل حدیث بھائی بھی تھا، اعتکاف میں آخر رات مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے اعتکاف اللہ کے ہاں قبول ہوا ہوگا. میں نے کہا کہ بھائی میں تو اللہ کے پاس سے نہیں آیا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے کچھ نشانات اور کچھ علامات رکھے ہیں. میں آپ کو ایک نشانہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ موجود ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ نے قبول کیا ہوگا. وہ کیا؟ میں نے کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھنے تک اس دارے کو نہیں منڈایا, ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہو. تو ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دوست جو قربانی کرتے ہیں ان دنوں میں تو نہیں منڈاتے ہیں, جیسے قربانی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر شروع کر لیتے ہیں. بھائی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ سنت ہی تو ہے نا. امت میں سے کسی نے اس کو واجب نہیں کہا ہے سوائے احناف حضرات. سنت ہی کہتے ہیں, خاص کر اہل حدیث تو سنت ہی کہتے ہیں. اگر جو سنت ہی مؤکد ہے جیسے صبح کی دو رکعت سنت جیسی, لیکن ہم قربانی تو کرتے ہیں اور داڑھی کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, بعض علامات وہ عبادات کے قبول ہونے کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے رب العالمین خوش ہو جاتا ہے, جیسے قربانی کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. اگر ہم اس دعوے کو اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر چھوڑ دیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ خوش نہیں ہوگا, ضرور خوش ہوگا. کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا اپنی کتاب میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میرے تابعداری کرو تو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے. بہرحال میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں اور طرف نہیں جاتا ہوں. جو اس وقت کی جو مسائل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, احب الاعمال الى اللہ یوم النحر العج والسج. تمام اعمال میں سے بہترین عمل اللہ کے ہاں عید کے دن دو چیزیں, الحج و سج. ایک زور زور سے تکبیرات کہنا, الحج زور زور سے تکبیرات کہنا, و سج اور خون بہانا اللہ کے نام پر. یہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن احب الاعمال میں سے, تمام اعمال میں سے بہترین عمل ہے. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا. آپ قربانی میں ذبح مت کرو مگر ایسے جانور کو جس کی دو دانت. ہاں اگر آپ کو دو دانت والا چیز نہیں ملتا ہے تو پھر فجزعتم من الذان, بیڑ میں سے ایک سال کا بیڑ. یاد رکھیے کہ جانوروں میں دو قسم کے قربانی کے لیے, گائے, بکری, اونٹ, بھینس وغیرہ, ان میں دو دانت شرط ہے. بکری بھی جب تک کہ دو دانت کے نہ ہو تو نہیں ہوتی, گائے بیل کا بھی دو دانت جب تک نہ ہو قربانی نہیں ہوتی, اونٹ اور اسی طرح علی ہذا القیاس بیس, جس میں اختلاف ہے, کوئی کہتے ہیں کہ بیس کی قربانی ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتے ہیں. بہرحال اما اب یہ بھی یاد رکھیے کہ اس ملک میں یہ بھی نو چلا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دمبا 6 مہینے کا ہو اور 1 سال کا نظر آتا ہے تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں میرے دوستوں. میرے بھائی
جب تک سال اس کا پورا نہ ہو، کیونکہ جمہور محدثین اور علماء کرام اور اہل لغت جو ڈکشنری بھی آپ عربی کی اٹھا کر دیکھو گے اس میں یہ کہیں گے کہ الجزاۃ ما اتا علیہ الحول، جزا وہ ہے جس پر سال گزر چکا ہے. احناف حضرات بھی اس میں ڈمنڈول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 10 مہینے کا، ما اتا علیہ اکثر الحول، اس پر جس پر اکثر سال گزر چکا ہے، یعنی ایک بات پر وہ بھی نہیں کرے ہوتے. بہرحال پھر بھی اختلاف دمبے کے بارے میں اختلاف ہے کہ 6 مہینے میں کہ دمبے میں سے قربانی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور 1 سال کی دمبے کی قربانی میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا 1 سال کی قربانی کرنا چاہیے 1 سال کے دمبے سے تاکہ اختلاف سے نکل جائے. اسی طرح میرے دوستو، میرے بھائیوں، نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کرنا چاہیے. ابو برده رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خالق، میرے مامونی نماز سے پہلے قربانی کر لی. اس کا خیال یہ تھا کہ بھئی آڑوس پڑوس میں لوگوں کو بھوک ہے، صبح نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لو اور ان لوگوں کو گوشت پہنچا دو تاکہ وہ نماز کے لیے جاتے کچھ نہ کچھ کھا لے، ان کی بھوک کی وہ ہو جائے، مداوا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، جس نے قربانی نماز سے پہلے کی اس نے گوشت بنایا، قربانی نہیں ہوئی، اور جس نے نہیں کیا ہو تو وہ اللہ کے نام لے کر ذبیحہ کرے نماز کے بعد. آپ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ان لوگوں کو بھوک ہے، ان کو کچھ نہ کچھ پہنچ جائے، میں نے ذبیحہ کر لیا، اب میرے پاس گھر کے پلا ایک بکرا ہے، لیکن اگر گوشت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 بکروں کے برابر ہے، کیا میں اس سے قربانی کر سکتا ہوں؟ لیکن ہے 1 سال کا، اور گوشت کے اعتبار سے، موٹاپے کے اعتبار سے، بڑائی کے اعتبار سے 2 بکروں جیسے برابر. آپ نے فرمایا آپ کر لو، کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایک کر چکے ہیں آپ، لہذا آپ کر لو. ولن تجزیا باد، دوسری روایت میں ہے لأحد غیرک، آپ کے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں، یہ آپ کی خصوصیت. تو لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگلے یہ دانت نکل جائے، اگر سے دوسرا نکلا نہ ہو بس گرا دیا دانت پھر بھی جائز ہے. نہیں، جب تک کہ دانت نہ ہو، مسنہ کا ہے اسنی. ویسے عام انسان کے بارے میں جب سن کہا جاتا ہے وہ عمر لیا جاتا ہے، جانوروں کے بارے میں جب سن کہا جاتا ہے تو دان لیا جاتا ہے. یہ علماء کرام نے، اہل لغت نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر سن میں ہو قضا، ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ اس کا سن اتنا ہے، کیا مطلب ہے اس کی عمر اتنی ہے، اور اگر کسی جانور کے بارے میں کہا جائے تو اس کے دانت اتنے ہیں، لہذا دانت کے خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عیب دار جانور کی بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کان کٹا نہ ہو، کان چھیرا نہ ہو، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، اس کی آنکھ صحیح ہو، ان کے جو سنگھ ہے وہ صحیح ہو، اسی طرح لنگڑے منگڑے نہ ہو، اسی طرح بہت ضعیف نہ ہو، خراب نہ ہو، ان سب چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو قربانی کرتا ہے خود ذبح کرے تو بہتر ہے، اور اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو دوسروں کو کہے. یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو، تم کڑے ہو جاؤ اپنے قربانی کے پاس، کڑے ہو جاؤ. جب قربانی ذبح ہوتے تھے تو اپنی بیٹیوں کو کہتے کہ تم کڑے ہو جاؤ اپنے قربانی کے پاس. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ریا، نمود، سمعت، اس کے تعلق دل سے ہے. اگر ایک انسان اندھیرے رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھے اور یہ کہے کہ بہت اندھیرے میں بہت چھپ کے وہ نماز پڑھ رہا تھا، دل میں اس کی یاد ہے، یہ ریا ہے. اور اگر ایک شخص ہے لوگوں کے سامنے آ کر تہجد پڑھتا ہے لیکن دل میں یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے یہ کہے کہ یہ تہجد گزار ہے، یقیناً یہ تو ریا نہیں ہے. اسی طرح میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک گھر آنے کے لیے گھر کے اندر مثلا 100 آدمی ہیں، ایک گھر آنے کے لیے ایک بکرا ذبح کیا جائے تو کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھر آنے کے لیے ایک بکرا کافی ہے. اور اگر دل میں ریا اور نمود اور سماعت نہیں ہے، ہر ایک فرد، اللہ نے استطاعت بھی دیا ہے، ہر ایک فرد الگ الگ کرتا ہے. نور نہ رانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج میں، حجت الوداع میں، پورے 100 اونٹ قربان کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی ایک روایت میں 7، دوسری روایت میں 10. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم نے اضحیہ کیا، بکرے 1 شخص، گائے 7 اور اونٹ 10، 7 اور 10 دونوں روایت ہیں. 7 والی روایت بھی صحیح ہے اور 10 والی بھی صحیح ہے. اگر آپ 10 آدمی شریک ہونا چاہتے ہیں تو اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 شریک ہونا چاہتے ہیں تو شریک ہو سکتے ہیں. لہذا ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. بہت لوگ اس سکھ کی مخالفت کرتے ہیں کہ ایک بکرا خاندان کے لیے کافی نہیں ہے. بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خاندان میں بہت سارے قربانی کرتے تو یہ ریاکار ہے. نہیں بھائی، ریا کے تعلق دل سے ہے. اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو کوئی ریا نہیں. احب الاعمال الی اللہ یوم النحر العج والصد، خون بہانا اللہ کو زیادہ پسند ہے اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے راستے کے. لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم اجمعین. الحمد للہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله سبحانه وتعالى نے فرمایا کہ ولكل أمة جعلنا منسكا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک قربان گاہ، قربانی کی جگہ مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام لے لیں ان چوپاؤں پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دیا ہے. لیکن یہ یاد رکھو، ذبیحہ انسان کرتا ہے لیکن اللہ جس ذات نے اس جانور کو دیا ہے جس ذات نے اس جانور کو دیا ہے اسی ذات کے لیے ذبیحہ کرنا چاہیے. فرمایا فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ، تمہارا حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق یہ ذبیحہ کرنا، قربانی کرنا، ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، تو اسی ایک رب کے نام پر کرنا چاہیے. فلہو اسلمو، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں اسی کے سامنے گردن جھکاؤ. وبشر المخبتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر قرآن کو پہنچانے والے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جو جھکنے والے ہیں، اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دیجیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، آپ یاد دہانی کرتے رہیے ان لوگوں کو، اس لیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. لہذا یہ بات کئی بار کر چکا ہوں اور پھر بھی میں کرتا ہوں ایک تنبیہ کی بنیاد پر، کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو پانچ تقسیم کیا ہے، پانچ وقتوں، پانچ حصے کے ہیں. اول حصے میں آنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اونٹ اللہ کے نام پر قربان ہو، دوسرے حصے میں آنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ ایک بیل اللہ کے نام پر قربانی کرے، تیسرے حصے میں آنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ ایک بکرا دمبا اللہ کے نام پر قربانی کرے، چھوٹے حصے میں آنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ ایک مرغا اللہ کے نام پر قربانی کرے، اور پانچویں حصے میں آنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کے نام پر قربان کرے، اللہ کے نام پر دے دے. فرمایا فإذا خرج الإمام، جب امام منبر کی طرف نکل جاتے ہیں خطبے کے لیے، وہ فرشتے جو اس ثواب لکھنے کے لیے رجسٹر اور قلم لے کر جوامع میں، جن جن مسجدوں میں جمعے کی نماز ہوتا ہے، ان کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ تمام صحفوں میں اپنے رجسٹروں کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ بعد میں خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے والوں کو رجسٹر میں نام نہیں لکھا جاتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی خیرخواہی کی بنیاد پر کہتا ہوں، کتنے بہترین ثواب ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن اللہ نے ایک اونٹ کی قربانی کے ثواب آپ کو دے دیا، کچھ بھی نہیں کیا، گائے کی قربانی کے ثواب، بکری کی قربانی کے ثواب، اور مرغی کی قربانی کے ثواب، انڈے کی قربانی کے ثواب ملتا ہے، تو آپ اس ثواب کو کیوں کھو جاتے ہیں؟ لہذا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من جی. اچھا، میں نے کہا آپ لوگ گڑی مڑی دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا. اچھا جی، بہرحال جب ٹائم ہے تو میں تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ بھائی گڑی دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ ٹائم ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر بہت مہربان اور رحیم ذات ہے، تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کے رحمت کو کمانے کی، اللہ سبحانہ و تعالی کے رحمت کو یعنی جلب کرنے کی کوشش کرے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو بہترین ایام قرار دیا، اور اس میں روزہ رکھنے کو، تکبیرات و تہلیلات پڑھنے کو، آتی جاتی وقت تکبیرات پڑھنے کو، نماز کے بعد تکبیرات پڑھنے کو ثواب قرار دیا ہے. لہذا ہر مسلمان کو اس کی خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے وقت جس چیز کو آپ ذبح کرتے ہیں، ایک دشمن ہے، دشمن کو قتل کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. جس وقت آپ کسی کو قتل کرتے ہیں، دشمن ہے، قتل کے مستحق ہے، لیکن اس کو تڑپا تڑپا کر قتل نہیں کرنا ہے. اور جس وقت کسی جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس کو تڑپا کر نہیں ذبح کرنا، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چھری لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اشحذیہ، اس کو تیز کیجئے، اور تیز کر کے آپ کو دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لٹا کر چھری پھیلی نہیں دکھانا ہے،
اور اس کی سفاح کہتے ہیں ایک طرف کو، اس جو کندھے کی اس طرف، وہاں اپنے پیر کو رکھ کر اللہ کے نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ میرے طرف سے اور میرے امت کی طرف سے، میرے طرف سے اور میرے امت کی طرف سے. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی کتنا خیر خواہی کرتے ہیں. قربانی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بولتے ہیں. اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما انتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرتے ہیں، ناگوار گزرتے ہیں، وہ چیز جو تم کو مشقت اور مصیبت میں ڈال، جس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت ناراض ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دیکھیں آپ قربانی کرتے ہیں لیکن ان کی جو کپڑے مپڑے ان اونٹوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے، ان کو جل کہتے ہیں عربی میں، ان کو، ان کے رسی مسی جو ہے ان کو، یہ سب اللہ کے راستے پر دینا، اپنے استعمال میں نہیں لانا. اسی طرح چمڑے جو ہے اس کو آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے اگر اس کو اپنے استعمال میں لائے، اور اگر آپ اس کو بیچ کر پیسے کھائیں گے تو ناجائز، بیچ کر پیسے نہیں کھانا. باقی یہ بات ہے کہ گوشت کو تقسیم کرنے کے بارے میں یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ خود بھی کھاؤ، اور جو سوال کرنے والے ہیں، محتاج ہیں اور سوال نہیں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ محتاج ہیں، ان کو بھی کھلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کلو وادخروا، اول ایک سال تو فرمایا خبردار 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کی گوشت نہ رکھے، اور دوسرے سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پچھلے سال میں نے یہ حکم اس لیے کہا تھا، اصاب الناس جیا، لوگوں کو بھوک لگا ہوا تھا، اس وقت قحط کی بھوک تھی لوگوں میں، اس لیے ہم نے کہا کہ آپ فریزروں مریزروں میں نہ رکھو. اس وقت تو فریزر نہیں تھے، بہرحال یعنی اپنے ذخیرہ کرنے کی جگہوں میں مت رکھو، لیکن اس سال الحمدللہ فراوانی ہے، آپ رکھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اللہ کے نام پر بھی دے سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان خود بھی کھائے، غریبوں کو بھی دیں اور رشتہ داروں کو بھی دیں. ہمارے اندر تو یہ ہے کہ غریب ہے اس نے قربانی نہیں کیا ہے، اس کو تو اتنا سا دیں گے، جو اپنے رشتہ دار ہے اور قربانی کیا ہوا ہے اس کو سب سے زیادہ دیتے ہیں، بھائی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، دو یا نہ دو، ہاں صلہ رحمی کے طور پر اگر دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تاکہ تعلق اور رشتہ قائم رہے. اما ترجیح دینا ایثار اس بات میں ہے کہ اس غریب کو. اچھا دوسری بات یہ کہ میت کی طرف سے قربانی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دیکھیں ایک ہے مسئلے کی تحقیق. مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ جو حدیث میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں وارد ہے وہ ضعیف ہے. جو حدیث میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں وارد ہے وہ حدیث ضعیف ہے. ہاں اگر مطلق صدقات ملا کر آپ صدقہ کرو اللہ کے نام پر اور دعا میں ان کو بھی یاد رکھو. اسی طرح جب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے طرف سے اور میرے امت کی طرف سے، اس طریقے سے کوئی کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن خصوصی طور پر میت کی طرف سے جو قربانی کرنے کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے. لہذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مجبور نہیں کیا ہے کہ ہم ضعاف پر عمل کریں،
اور ضعیف حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا وہ بھی شرعاً جائز نہیں. لہذا بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ آپ قربانی کر لو، دعا کیجئے اس کے لیے، نماز پڑھ لو اس کے لیے، دعا کیجئے اور نیک اعمال کرو، اور اس کے علاوہ آپ یہ قربانی کرتے ہیں اور کوئی صدقہ جاریہ اس کے لیے کر لو تو صدقہ جاریہ پہنچتا رہے گا اس کو. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم کچھ اعمال کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو، یا آپ کی طرف ایسے بات کو منسوب نہ کریں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہو. اور تمام محدثین کی اس بات پر اتفاق ہے کہ اس ضعیف حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے. لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس بات کی طرف خیال رکھو. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
دا هر قسم اسلامی کیسٹو د ملاویدو پتا یاد ساتئ، ایوب اسلامی کیسٹ مرکز، د قصه خوانی بازار شاته، پېښور ښار.